السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بہجت چلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں یاسمین جمیل اور انجینئر ہیں آرڈین اٹکو۔ پاکستان میں اس وقت ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے پاکستان۔
قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات کو ملتوی کرنے کا مشورہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا۔
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا عالمی کانفرنس کے انعقاد پر زور۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، ایران نے یورپی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اقتصادی روابط معمول پر لائیں، بصورت دیگر نتائج کے لیے تیار رہیں۔ اور سوڈان میں اپوزیشن نے فوجی اقتدار اور گزشتہ ہفتے فوج کے صدر دفتر کے باہر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مظاہرین کی ہلاکتوں پر سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور پروگرام آپ کی دنیا میں ہم آپ کے لیے نہ صرف اپنے رپورٹروں کی رپورٹیں پیش کرتے ہیں بلکہ ممتاز ماہرین سے ان پر تجزیے اور آرا بھی لیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی، پھر ججوں کے خلاف ریفرنس کی قانونی وضاحت اور سیاسی مضمرات پر بھی بات ہوگی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے قبائلی اضلاع میں ہونے والے انتخابات کو مؤخر کرنے کے لیے کہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا نقطہ نظر کیا ہے، وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے ایران، امریکہ اور یورپ کے ساتھ ساتھ امریکہ ترکی کے مابین حالیہ انتباہ کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے دو بہت ممتاز تجزیہ کار، ہمارے ان پروگراموں کا بڑا ہی عام اور ممتاز نام ہے، شمع جنیجو لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ پاکستان سے ایزی ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، السلام علیکم۔ مسلم لیگ نواز کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اتوار کی صبح لاہور پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کی وطن واپسی ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کے لیے پرتول رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی واپسی حکومت کے لیے پریشان کن ہے۔ شہباز شریف نہ صرف قومی اسمبلی میں بھرپور کردار ادا کریں گے بلکہ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی جانبدارانہ کارروائیوں پر بھی آواز بلند کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں شمع سے۔ شمع، آپ سن رہے ہیں مجھے؟
اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کا اہم اجلاس۔
شمع سے بات کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہم رپورٹ سنوائیں گے۔ شمع، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ شمع اور ہلالی صاحب دونوں سے میں بات کر رہی ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں جی؟ چلیے اتنی دیر میں ہم آپ کو ہلو ہلالی صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی۔
اچھا، آپ یہ
سن رہا ہوں
جی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں شہباز شریف کی واپسی سے کسی بھی ممکنہ تحریک کو کتنی تقویت مل سکے گی؟
دیکھیے، اس میں اب دو تین فیکٹر ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی تحریک کو چلانے کے لیے۔
جی،
ایک تو یہ ہے کہ ایشو کیا ہوگا، پھر اس میں موسمی تغیرات کا بڑا عمل و دخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت موسمی گرما اپنے عروج پہ جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ہجان خیزی تو ہے، لیکن اتنی گرمی میں لوگوں کو اکٹھا کرنا شاید مشکل ہوگا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ذہنی طور پر کسی قسم کی مزید تحریک بازی کے لیے تیار نہیں۔ اپوزیشن تو تیار ہے، لیکن ان کو، لوگوں کو اکٹھا کرنا اس میں گرم موسم میں شاید مشکل ہوگا۔ ساری اپوزیشن پارٹیاں بھی یکجا ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی علاقائی طور پر خیبر پختونخوا میں اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے مہنگائی کے خلاف اور حکومت کے کچھ اقدامات کے خلاف، جس طرح جمعیت علماء اسلام نے بھی، جماعت اسلام بھی مسترک ہوئی ہے۔ کچھ ایشو ایسے ہیں، چار سدا میں کوئی قتل و غارت گری ہوئی اس کے خلاف، لیکن جو بنیادی ایشوز ہے کہ حکومت کے خلاف شاید لوگوں کا ایک ایک کا تو ہے سیاسی جماعتوں کا، لیکن لوگ اکٹھے کیسے ہوں گے اور ان کے لیے ایشوز کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنے جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز ہیں ان کو کیسے لائیں گے میدان میں؟ اس میں تو شک نہیں کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کا پریشر کافی بڑھ رہا ہے، پیٹرول کی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہی، ہر روز جو ہے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے ایک تو گورننس کا مسئلہ نہیں کنٹرول ہو رہا, دوسرا ڈیلیورنس نہیں ہو رہی. وہ کوئی ایسے ایشو بنتے جا رہے ہیں جس سے عوام تھوڑے سے نالا ہیں, تنگ بھی ہیں. ابھی رمضان کی وجہ سے تو خاموش تھے, اب جو ہے وہ زبان زدی عام باتیں کر رہے ہیں اور اپنی تنگی کا اظہار کر رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم افراط زر کو بھی کنٹرول کریں گے, قیمتوں کو بھی کنٹرول کریں گے, لیکن کس طرح کریں گے جب پیٹرول کی قیمتیں نہیں بیٹھ رہی ایک سطح پر, ڈالر تو خدا خدا کر کے ایک نج پہ آ گیا, ٹھہر گیا. تو جس انداز سے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بھی بڑا بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو شہباز شریف کے آنے سے تھوڑی بہت ہلچل تو سیاست میں جو گرما گرمی شروع تو ہو گئی. میں پھر کہوں گا کہ اتنی گرمی میں لوگوں کو نکالنا, ورکرز کو باہر لانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے موسم اگر سرما ہوتا یا باہر کا موسم ہوتا تو کہا جا سکتا تھا, لیکن ایک جنرل ویو ہے کہ لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں, لوگ تنگ ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں باہر آنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سارے لوگ آسودگی میں ہیں, خوشحال ہیں, وہ تنگ نہیں ہے آئے روز کی مہنگائی سے, تنگ دستی سے,
حالات سے تنگ ضرور ہیں,
معاشی اور اقتصادی مسائل ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ بار بار باہر آ کے تنگ بھی ہو چکے ہیں. اور تحریک انصاف ایک آخری امید تھی جنہوں نے عمران خان کے اوپر تکیہ کیا تو لوگوں نے کہ تبدیلی آئے گی, ایک اچھی اور مثبت انداز سے واضح تبدیلی نظر آئے گی. وہ نظر نہ آنے سے لوگوں کے اندر ہیجان خیزی ہے, ایک افرت تفریح کا سا عالم ہے, بے چینی ہے, پریشانی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ کیسے لوگوں کو باہر لانا ہوگا اتنی گرمی میں, یہ ایک مسئلہ ایشو ہے جس پہ مزید بات تو ہو سکتی ہے لیکن ایک تکلیف دہ مسئلہ ہوگا.
اچھا شمع سے بات کرتے ہیں. شمع, یہ سمجھتی ہیں آپ کے متحدہ اپوزیشن کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے جس کے بارے میں مختلف پروگرام ہم سنتے آئے ہیں, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اپوزیشن جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائے گی جس کے بعد اپنا لایا عمل تیار کرے گی, کیا وہ صرف یہ وقت لینے کی بات کر رہے ہیں, حکومت کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ حکومت کے پاس بھی کوئی حکمت عملی موجود ہے جو ان کے اس احتجاج کا مقابلہ کر سکے گی؟ کیا حکومت تیار ہے احتجاجی مظاہروں کے لیے یا حکومت کے یا اپوزیشن کے احتجاج کے لیے, دونوں طرح سے؟
دراصل حکومت تو تیار نہیں. ابھی دیکھیں شاہ محمود قریشی جو کہ فورن منسٹر ہیں, انہوں نے بڑی ایک آئرنک بات کی ہے کہ اپوزیشن کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے حکومت کام نہیں کر سکے گی, حالانکہ انہوں نے اپنا پورا وقت 5 سال دھرنوں میں اور احتجاج میں کیا. جو ابھی مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ احتجاجی تحریک کو یا لوگوں کو چارج کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جب میاں نواز شریف جس دن جیل میں جا رہے تھے پورا لاہور امڑ آیا تھا, حالانکہ میڈیا نے بھی بلیک آؤٹ کیا, بہت شدید گرمی تھی, فرسٹ رمضان تھا, روزے کے باوجود لوگ آئے. آج صبح بھی جب شہباز شریف پہنچے تو اس وقت تقریباً 4 یا 5 بجے کا ٹائم تھا پاکستان وقت کے مطابق, لیکن یہ تھا کہ پورا ایئرپورٹ بھرا ہوا تھا, لوگ چارج تھے. جو مین سیکٹر ہے ابھی اپوزیشن کو جس نے بیک آف کرنے پر اندر خانے میں وہ جو پریشان ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے زیادہ موبیلائز کیا لوگوں کو یا کوئی ایک بہت پاورفل احتجاجی تحریک نکلی تو یہ سسٹم مڑ جائے گا. اس چیز کا میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی پتا ہے اور اپوزیشن کو کے ویکنیس ہے, اس کے اپوزیشن کی کیا ویکنیس ہے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اپوزیشن میں نہیں سمجھتی کہ یہ کسی بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں یا جو بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک حد سے زیادہ موبیلائز کیا اور وائلنس آیا یا کچھ اس طرح کی افراتفری ہوئی جس طرح دھرنے کے ٹائم پر ہوتی تھی تو یہ پورا سسٹم اڑ جائے گا. ابھی بھی ہم دیکھیں کہ ٹیکنوکریٹس آئے ہوئے ہیں, جو بجٹ ہے وہ میں جب پی ٹی آئی کے حلقوں سے پوچھتی ہوں ان کے جو منسٹرز وغیرہ ہیں تو ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ بجٹ میں کیا آ رہا ہے. فوج نے بڑا
غیر یقینی پن کی بات ہے
جی کہا کہ جی ہم کوئی بھی اضافہ نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن ابھی ایک تو یہ کہ ہر 2 ہفتے کے بعد کسی نہ کسی چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی پیٹرول کی ایوری منتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انکریز آ رہا ہے اور وہ آتا رہے گا, اس کا بجٹ کے آنے یا پیش کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لوگوں کو ریلیف نہیں ہے, لوگوں کا یہ ہے کہ انکم بھی نہیں بڑھ رہی, ان کو کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی, تو لوگوں میں فرسٹریشن کا ہونا لازمی ہے. جو یہ لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ بھی یہ ہے کہ जो पिछली गवर्नमेंट ने जो थोड़े बहुत पावर प्लांट्स लगाया जो था वो उसका अभी ये समर आ रहा है कि लोड शेडिंग कम हुई है। हालांकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं जब वहां पर पूछती हूं तो वहां पर सिंध में तो कम अज कम 12-12 घंटे लोड शेडिंग चल रही है, देहातों में या हैदराबाद और कराची में अगर बड़े शहर हैं तो वहां पर 6-8 घंटे चल रही है। पंजाब का मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। तो फ्रस्ट्रेशन लोगों में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी उनको पता है कि अगर कोई
जैसे केहलाली साहब भी बात कर रहे हैं कि लोग खुश तो नहीं हैं, लेकिन इस वक्त इतना भी मौका शायद मुश्किल होगा क्योंकि मौसम के हिसाब से कुछ, और दूसरा यह है कि जहनी तौर पर लोग उस तरह तैयार नहीं हैं बार बार धरनों के लिए बाहर निकलने के लिए। अच्छा, एक और बात करते हैं कि शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इफ्तार डिनर में मुस्लिम लीग नून के वफद की क्यादत की थी, जिसके बाद पार्टी के हल्कों में ये तासुर आम हो गया कि नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून की कमान मरियम नवाज के पास आ गई है। अगर वाकईतन ऐसा हो जाता है तो आने वाले दिनों में हिलाली साहब से ये पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल वो क्या देखते हैं जबकि मरियम बीबी के कानूनी मसाइल अभी भी मौजूद हैं। जी हिलाली साहब।
जी, मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ा ताबिंदा और दरख्शा जो सितारा है वो मरियम नवाज है। वो एक लिहाज से बकौल किसी के कि ये बेनजीर बसल है, वो एक चार्म रखती है पाकिस्तान की सियासत में, उनको लोग अपील करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे वो पंजाब हो या ये खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई भी जगह हो, उसकी स्पेस है मरियम की। मगर एक यंग लीडरशिप के तौर पर, एक खातून के तौर पर, एक ग्लैमर के तौर पर उनके लिए एक बड़ा एक कशीदा जो है मैदान मौजूद है, लोगों का अंदर एक नरम जज्बा उनके लिए मौजूद है और वो बिल्कुल सलाहियत रखती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब वो आई थी तो इधर भी उनको बहुत ही वालहाना इस्तकबाल मिला और मुस्लिम लीग की क्यादत के बकौल के इतनी तो नहीं थी जितने लोग आए। तो इस अंदाज से जिस तरह बलावल भट्टो साहब आ रहे हैं आगे, उस तरह मरियम नवाज भी एक इस्तात रखती हैं, एक कुवत रखती हैं, लोगों के अंदर उनका एक नाम है, एक विजन है। तो लेकिन जो मसाइल हैं वो तो तकरीबन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों को यकसा ही दरपेश है कि हुकूमत जिस अंदाज से उनके ऊपर केसेस खोल रही है या नैब का जो अदारा उनकी तरफ आ रहा है जिस अंदाज से केसेस नए से नए आते जा रहे हैं और उनको वो पेश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को टारगेट की बजाय या सियासतदानों को करप्शन या इस तरह की इल्जाम में उलझाने की बजाय एक अफहम तफहीम की पॉलिसी रखना चाहिए, क्योंकि सियासत सियासत है और इसमें किसी चीज के ऊपर सख्ती या अबहाम या उसको रोकना जो है वो कोई दानिशमंदी नहीं समझा जा सकता। सलीम उल फितरत का तकाजा यही है कि हुकूमत इस अंदाज से चले जैसे महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि हमें वक्त दें, ये वक्त नहीं है एहतजाज करने का, बात तो वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये जहन में रखना चाहिए कि जब धरने शुरू हुए थे और बार बार लोग कह रहे थे कि मुस्लिम लीग को अपना टाइम पूरा करना दें, पर टाइम पूरा करने के बाद जब इलेक्शन होंगे आप उसका उनका सियासी मैदान में सियासी तरीके से मुकाबला करें, तो उस वक्त तो नहीं किया गया। अब उनकी जो शिकायत अपनी जगह या लेकिन मशवरा भी अपनी जगह, लेकिन ये हालात अगर ना पैदा होते तो आज वाइस वर्सा में मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें भी सोचती, क्योंकि सारी ओपोजिशन का इलेक्शन के ऊपर एक खास रद्द अमल है, एक खास सोच है। वो कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं थे, ये एक किस्म की सिलेक्शन सी हुई है जो कि डिबेटेबल है कि लोगों ने वोट दिए इसमें कोई शक नहीं है। इमरान साहब एक पॉपुलर विजन के साथ आए और उन्होंने पॉपुलरिटी ली भी। अब मसला ये है कि जिस अंदाज से चीजें आगे चल रही हैं और ओपोजिशन को जिस अंदाज से उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, उससे गवर्नमेंट के लिए मसाइल बनेंगे। गवर्नमेंट को अपना पैसेज लेना चाहिए, स्पेस लेनी चाहिए, उसके लिए उनके साथ ऐसा रवैया रखें कि चीजें पार्लियामेंट के अंदर रहें, पार्लियामेंट से बाहर ना जाए। इत्तेहाद या तहरीके चलाने से मसाइल पैदा होंगे, मुल्क इन चीजों का शायद मेरा ख्याल है कि
मतहमल नहीं हो सकता।
अच्छा, जितनी रवादारी दिखाई जाएगी, जितनी बालगू नजरी दिखाई जाएगी, उससे बेहतर इम्कानात जो है नजर आते हैं।
अच्छा शबा, इस सेगमेंट का ये मेरे पास आखिरी सवाल है, बिल्कुल क्विक सा इसका कमेंट करिए ताकि फिर वो जो कानूनी रेफरेंसेज हैं अभी हमें उनके बारे में भी बात करनी है, वो भी इसी सेगमेंट में शामिल हैं। हिलाली साहब बड़ी एक जिसे कहना चाहिए एक नुक्ते की बात कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इफहाम और तफहीम को आगे लाने की जरूरत है, लेकिन मसला यह है कि जब भी कोई सियासी جماعت مخالفت کے اس میں آتی ہے تو اس وقت اس کا رول اور کردار وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ صحت مند اور مثبت بنیادوں پر آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کسی ملک کے لیے. تو کیا سیاسی بیانیاں ضروری ہے اب اس کو, جبکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کسی جارحانہ حکمت عملی کو لے کر آگے چلنے والے نہیں ہیں, اور تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اور جب یہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے وائس آف امریکہ سے بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن جماعتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ کرپشن بچاؤ مہم کو عوام میں کبھی پذیرائی نہیں ملتی. کیا سیاسی بیانیاں ہونا چاہیے اس وقت جماعتوں کا جو ملک کے حق میں بہتر ہو سکے, اور کیا اس کو آگے لانے کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟
بہت مہر علی صاحب نے ابھی بالکل صحیح بات کی, بلکہ میرا بھی وہی جواب ہوتا آپ کے اس سوال کا. بات یہ ہے کہ حکومت کا مجھے کوئی اقوام تفہیم کا نہیں آتا جب ان کی اپنی جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ بہت پروویکیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. پہلے انہوں نے کہا بھاگ گئے, اب جب آئے ہیں تو وہ پھر آج بھی ان کے بہت غیر مناسب اور یعنی یہ تھا کہ بیان تھا. بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, فواد چودھری نے جو کہا یا شاہ محمود قریشی نے جو کہا, ایک طرف وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف انہوں نے اس طرح کے کیسز کیے ہیں جس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے. کیونکہ جب وہی ریفرنسز گورنمنٹ کے جب الزامات گورنمنٹ کے منسٹرز پر آتے ہیں تو ان پر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوتا, لیکن جو اپوزیشن ہے اس پر وہ ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اگر یہ کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے تو اس میں صرف اپوزیشن کا نہیں ہوگا. جو میں بات ابھی دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح سے ہم فائنینشلی کولیپس کر رہے ہیں. میں ورڈ کولیپس پریسائزلی یوز کروں گی کیونکہ مجھے کوئی رے آف ہوپ نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح سے کوئی بیل آؤٹ پیکیج یا پلان کس طرح سے ہو سکتا ہے جس سے ہم اس بہت بڑے بحران سے نکلیں. اس میں جب اپوزیشن کے جو سابقہ فائنینس منسٹر تھے اسحاق ڈار, انہوں نے جب اپنی رائے کا اظہار دینے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے کہا تو ان کو بھی بھگوڑا کہا گیا, ان پر انٹرپول کے ذریعے بھی ان کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہوئی کوشش. تو میں جو چیز دیکھ رہی ہوں مجھے بلیک نظر آ رہی ہے یہ پوری سچویشن. صرف ایک چیز جس کا شاید دونوں کو ادراک ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اور احتجاج جب روڈ پر آ گیا, پی ٹی ایم کا چل رہا ہے معاملہ, بلوچستان میں دوبارہ وے آف ٹیرر آ گئی ہے, تو اگر یہ احتجاج سڑکوں پر آ گیا اور اس سے کوئی بہت بڑی کوئی انفارچونیٹ ایونٹ ہو گیا تو وہ پھر چیز کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اس کا آئی تھنک ان دونوں کو احساس ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے.
اچھا چلیے اب ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں اور اس کے بعد ریفرنس کے بارے میں بات کریں گے. ہماری اس سیگمنٹ کا وقت زیادہ ہی لمبا ہو گیا تو اب جلدی جلدی دو کوئک آپ سے کامنٹس لیتے ہیں دونوں سے, لیکن پہلے یہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ وکلا کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر اعتماد نہیں, لیکن حکومت کی اب تک کی جانے والی کاروائیوں کی وجہ سے ہم ایک خوف کا شکار ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. امجد شاہ نے ریفرنس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد کی اور کہا کہ اس حکومت اقدام کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی. اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ سنیے.
اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کا اہم اجلاس ہوا جس میں ججز کے خلاف دائر ریفرنس پر تفصیلی گفتگو کے بعد وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ نے کہا کہ ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتماد ہے, لیکن ایک کمزور ریفرنس کے لیے حکومت جس طرح ڈٹ گئی ہے اس سے ہمیں خوف ہے کہ اس میں کچھ اور معاملہ بھی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی.
بہت کمزور ریفرنس ہے اور وہ ان کا اس پر ڈٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں پریشان کر دی. اصل میں حالات ایسے محسوس ہو رہے ہیں نا کہ ہم ابھی کسی پر عدم اعتماد بھی نہیں کر سکتے. سارا کچھ صحیح پڑا ہوا ہے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ پیچھے سے کچھ کوئی ایسی چیز ضرور ہے کہ جس پہ مطلب یہ گیم جو ہے یہ بس ٹھیک نہیں جا رہی.
انہوں نے کہا کہ تمام وکلاء متفق ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے کے آغا کے خلاف دائر ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہیں. پاکستان بار کونسل نے ریفرنس دائر کیے جانے پر وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا. کراچی بار کی طرف سے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے خلاف قرارداد کی تائید کی گئی اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی ممبرشپ منسوخ کرنے کا فیصلہ بھی کیا. امجد شاہ نے کہا کہ احتجاج سوچ سمجھ کر کریں گے, جذبات میں نہیں آئیں گے, تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہیں گے, جو دائرے سے باہر نکلے گا بار کونسل آگے کھڑی ہوگی. وکلا کا احتجاج ملک کی بقا اور اداروں کی مضبوطی کے لیے ہے.
وکلا کے احتجاج کے حوالے سے 14 تاریخ کو ہڑتال کی کال دی ہے پورے پاکستان میں وکلا کو, اور ہم پرومن جو ہے ہمارا احتجاج ہوگا, پروٹیسٹ ہوگا.
ان ریفرنسز کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے صدر عارف الوی کو لکھے گئے 2 خطوط کی وجہ سے حکومتی ترجمان بہت محتاط نظر آ رہے ہیں اور ان ریفرنسز سے متعلق گفتگو سے اجتناب کر رہے ہیں. تاہم فردوس آشکاوان نے میڈیا ٹاک میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وکلا کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کا انتظار کرنا چاہیے, یہ عدلیہ کے ساتھ تصادم نہیں ہے.
عدلیہ کی کمپلینٹ کو عدلیہ ہی دیکھنے جا رہی ہے تو عدلیہ پہ یہ حملہ کیسے تصور ہو سکتا, کیونکہ عدلیہ کے اندر بیٹھے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بیٹھے کریڈیبل جج صاحبان ہیں وہ ایک نیوٹرل فورم ہے, اور کمپلینٹ اس کے اندر آئے اس کو وہ اسیس کریں, اینالائز کریں, ایویلویٹ کریں, فیکٹ بیس اس پہ ڈیسیژن دیں, حکومت ان کے ہر فیصلے کو مانے گی.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی 14 جون کو بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. بار کے صدر امان اللہ کنرانی کہتے ہیں کہ اس ریفرنس میں حکومتی بدنیتی ایسے عیاں ہوتی ہے کہ اس ریفرنس کو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا.
اس کی طرف سے بھی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کو چھپایا بھی جا رہا ہے اور اس کو میڈیا کے اندر لیک بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کو لیک کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ملائن کرے, ان کو انڈر پریشر رکھے.
جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ہونے والے اس ریفرنس کی وجہ سے عدلیہ کے بعض افراد دوبارہ تحریک چلانے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں, اور پاکستان بار کونسل کے اجلاس میں بعض اہم عہدیدار اجلاس میں شریک ہی نہ ہوئے. لیکن پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے کہ ان ریفرنسز پر حکومت کے خلاف سخت احتجاج کیا جائے گا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تو شمع سے میرا پہلا سوال ہے قانون کے اعتبار سے. بالکل شمع, کوئک سا کامنٹ کریے گا, اس کے بعد ہلالی صاحب سے اس کا کوئک کامنٹ کریں گے تاکہ ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف جائیں. ہم کافی وقت ہمارا زیادہ ہو گیا. آپ شمع, قانون بھی آپ کا شعبہ ہے, قانونی نقطۂ نظر سے ان ریفرنسز کی حیثیت آپ کیا دیکھتی ہیں اور ان کا امپیکٹ کس حد تک مرتب ہوگا ملک کے قانونی حلقوں پر, جن کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن جیسا کہ رپورٹ کے آخر میں سنا کہ بہت سے مزید دوسرے اہم کچھ ایسے بھی ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں بھی اختلاف رائے ہے خود وکلا کے اپنے اندر بھی, تو کس طرح سے اس کے امپیکٹ کو دیکھتی ہیں آپ؟
یہ قانونی طور پر تو نہ صرف یہ ہے کہ ایک بہت ویک میں سمجھتی ہوں ہے, لیکن اس کے ساتھ جو مین فیکٹر یہ ہے کہ وہ بدنیت ہے, اس وہ یہ کہ ابھی آپ نے جو وائس نوٹ سنوایا فردوس آشکاوان کو, اس وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عدلیہ کا ریفرنس عدلیہ کے خلاف ہے. یہ کیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں پریشر اتنا آیا ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا, اور اس کے بعد فروغ نسیم صاحب بھی ہیں کہ وہ بھی بہت محتاط ہیں کیونکہ ان کی آج بار کونسل نے اور انور منصور خان کی ممبر شپ کینسل کر دی, تو ظاہر ہے ان پر بہت زیادہ پریشر ہے. اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں میں کہتی ہوں کہ ایک بہت زیادہ وائلنٹ تحریک ہو سکتی ہے, اور یہ حکومت نے بہت اپنا ایک نا یعنی یہ تھا کہ غیر ضروری انہوں نے چیلنج دے دیا ہے خود کو. جو قانونی اب فیکٹر پر میں آتی ہوں بات پر, کوئی بالکل کمنٹ کروں گی, وہ یہ ہے کہ کیا جب وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میری بیگم, پہلی بات یہ کہ یہ لیک ہو گئی ساری بات سب کچھ, لیکن جب ان کا موقف ہے تو یہ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ میری پراپرٹی نہیں تھی, اور اس کے بعد انہوں نے سوال اٹھایا ہے پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی کہ ان کے کیا بیٹوں کی جو پراپرٹی ہے کیا انہوں نے وہ ڈکلیئر کی ہے, تو وہ ایک پینڈورا باکس کھول دے گی,
کھل جائے گا
کوشچن کا. جی جی, تو اس کی قانونی نہیں ہے لیکن پولیٹیکل بہت بڑی سگنیفیکینس ہیں, اس کے فیکٹرز بھی ہیں جو آپ, یہ ہے کہ ابھی آپ نے وائس نوٹس میں سنوائے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو کس وجہ سے ان کو ایک بچھڑ کا شکار کیا جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ شمع جنید جو ہمارے ساتھ ہیں. شمع, مجھے معلوم ہے آپ بہت کاموں میں مصروف ہیں, اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کا بے حد بے حد شکریہ. ہلالی صاحب, اس کے بارے میں ایک کوئک سا کامنٹ کریے گا کہ سیاسی مضمرات اس کے کیا ہوں گے, اس کے بعد ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں مجھے آپ کے کامنٹس اور بھی چاہیے ہوں گے.
لیکن جہاں تک یہ عدلیہ والی بات کا تعلق ہے اور قاضی فائز کا, میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, سر اس میں سب سے مضبوط پارٹی گورنمنٹ ہے, اپوزیشن اس مسئلے میں ساتھ نہیں ہے. اپوزیشن تو آزاد عدلیہ اور عدلیہ کی آزادی اور مختاری کے اوپر بات کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ہی دانش مندانہ بات ہوگی, اور بلکہ ہمارے اقتدار کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی اچھی نیک شگونی ہوگی اگر وہ عدلیہ کو معاف کر دیں اور اسرار سے کام لیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آلریڈی انہوں نے بہت سارے اور لوگ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اس بارے میں بڑی لچک دکھائی ہے, بڑی افہام و تفہیم سے کام لیا ہے, بڑی رواداری سے کام لیا ہے. تو غازی عیسیٰ صاحب کو کیوں انہوں نے ایک مثال بنانے کی کوشش کر لی ہے؟ آلریڈی بلوچستان ہمارا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے, ایک حساس صوبہ ہے جہاں بڑی پیچیدگیاں اور بڑے سیاسی حالات آلریڈی بڑے مشکلات کا شکار ہیں. تو اس غازی عیسیٰ کے مسئلے میں حکومت کو تھوڑی سی ڈیل دکھانی چاہیے اور
لچکداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
تو اس کو میرا خیال ہے کہ قانونی دائرے کے اندر آئینی تقاضوں کے اندر اگر کر لیتے تو بہتر تھا. اور ابھی بھی موقع ہے کہ وکلا کو بھی موقع نہ ملے اور لوگوں کے اندر ایک خاص سوچ بھی نہ بیٹھے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ پہ کوئی وار کر رہی ہے, کوئی حملہ کر رہی ہے. تو بہتر ہوگا, میں پھر کہوں گا کہ حکومت لچک دکھائے اور جو قومی ادارے ہیں اس بارے میں خصوصاً لچک دکھائے, کیونکہ اس سے ملک کی سلامتی, ملک کی یکجہتی اور قومی اداروں کی تحقیق کا بہت بڑی اور عزت و عمر کا بہت بڑا مسئلہ ہے.
شکریہ ہلال صاحب. ہلال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو خیبر پختونخوا کی طرف سے وہ قبائلی اضلاع میں الیکشن مؤخر ہونے کی بات ہے, اس پر بھی ایک کامنٹ آپ کا مجھے چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم قمر دلشاد کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ قمر صاحب, السلام علیکم. اور آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد رپورٹ کے ساتھ شروع کریں گے اور آپ کے کامنٹس لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں بیجے چلانے کے ساتھ. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کی اگلی رپورٹ ہے ہماری. صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ قبائل اضلاع میں 16 صوبائی نشستوں پر انتخابات صوبائی الیکشن کمیشن نے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا. صوبائی سیکرٹری الیکشن کمیشن کو صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ مراسلے میں 6 وجوہات کو بنیاد بنا کر صوبائی انتخابات ملتوی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے, جن میں سرحد پار افغانستان سے ممکنہ شدت پسند حملوں کا خطرہ, انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو نشانہ بنانے کے لیے حملوں کی ممکنہ منصوبہ بندی, وزیرستان میں حالیہ شدت پسندی کے واقعات, ضم شدہ قبائلی اضلاعات کی لیویز فورس کا غیر تربیت یافتہ ہونا اور ان کی کمانڈ ڈیپٹی کمشنر سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز کو دینے کے عمل کے ساتھ ساتھ انضمام کے عمل میں پیچیدگیاں شامل ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنتے ہیں. قمر دلشاد ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک ایک ان سے تبصرہ کریں گے اور اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے.
خیبر پختونخوا حکومت نے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر آئندہ 2 جولائی کو ہونے والے انتخابات کو امن و امان کے ابتر صورتحال اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر لگ بھگ 23 دنوں کے لیے 25 جولائی تک ملتوی کرنے کا مشورہ دیا ہے. انتخابات ملتوی کرنے کے لیے صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکرٹری کو پچھلے 3 جون کو باقاعدہ ایک خط لکھا گیا ہے, جس میں امن و امان کی صورتحال, تشدد اور دہشت گردی کی واقعات, پیدا ہونے والی صورتحال, سیاسی رہنماؤں کی زندگیوں کو خطرات اور ان قبائلی اضلاع میں لیویز اور خاصہ دار فورسز کے اہلکاروں کو خیبر پختونخوا پولیس میں تبدیل کرنے کی وجوہات کو 2 جولائی کو ہونے والی انتخابات کو ملتوی کرنے کا جواز بنایا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کو صوبائی حکومت کی جانب سے لکھے گئے خط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا,
دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھیے, وہاں فوجی آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو بارڈر کے پاس سے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں کافی خطرات بھی ہیں اور سچویشن اس طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ پورا امن الیکشن کرا سکیں.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک صوبائی حکومت کی طرف سے لکھے گئے خط پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین کا کہنا ہے کہ چونکہ قبائلی اضلاع میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں دن بدن کمی آ رہی ہے, اسی لیے صوبائی حکومت نے امن و امان کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتخابات ملتوی کرنے کی خواہش کی ہے.
بھائی حکومت ہے, ان کو اندازہ ہے کہ جس طرح کی پالیسیاں بالخصوص امن کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے نئے ضم شدہ اضلاع میں تحریک انصاف حکومت رہی ہیں, اسے تحریک انصاف کی مقبولیت پہ بہت اثر پڑا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ جتنا جتنا وہاں پہ انتخابات تاخیر ہوتے جائیں گے اتنے وہ مسائل بڑھتے جائیں گے.
قبائلی اضلاع میں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی نشستوں میں اضافے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم پہلے ہی سے قومی اسمبلی میں منظور ہوئی ہے، مگر ابھی تک حکومت نے اس مجوزہ ترمیمی بل کو ایوان بالا یعنی سینٹ میں منظوری کے لیے پیش نہیں کیا ہے۔ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داوڑ اور علی وزیر قومی اسمبلی میں اس بل کے محرکین میں سر فہرست تھے۔ پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کے تحصیل دتخیر کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے واقعے کے بعد دونوں ممبران قومی اسمبلی ساتھیوں سمیت اب پشاور کے سینٹرل جیل میں قید ہے۔ ان کے خلاف حکومتی اداروں نے انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج کر دیے ہیں۔ ایوان بالا میں مجوزہ ترمیمی بل پیش نہ کرنے سے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ان سے منسلک امیدواروں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر حصہ لینے والے امیدوار اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی صوبائی حکومت کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے رجوع کرنے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے صوبائی حکومت کی ناکامی اور انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کے مترادف سمجھتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
رپورٹ آپ نے سنی، وائس آف امریکہ کے پشاور سے ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے، مختلف فریقوں کی طرف سے انہوں نے ان کی رائے بھی پیش کی۔ قمر دلشاد صاحب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہہ چکے ہیں، ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اکثر اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہی ہیں کہ کسی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر انتخابی عمل کو مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ جب الیکشن کمیشن سے اس نوعیت کی درخواست کی جاتی ہے تو کمیشن کے سامنے فیصلے کے لیے کس انداز میں اور کن وجوہات پر غور کیا جاتا ہے؟
ایسا نہیں ہے، فوری طور پر صبح خیبر پختونخوا میں جو ہمارے سابقہ فاٹا کی 8 اضلاع میں جو صوبائی الیکشن ہونے والے تھے، جس کے بارے میں جب الیکشن کمیشن پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا تو اس وقت یہ صوبائی حکومت جو کہ بڑی اضطرابی حیثیت میں مبتلا ہو گئی، اور ہمیں حیرانگی ہوئی کہ صوبائی حکومت نے اس وقت بھی الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ آپ فی الحال اس کی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کی سزا کو نامنظور کر دیا، مسترد کر دیا، اور اسی طرح سے پھر باقاعدہ آپ حیران ہوں گے، ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیصر صاحب جو ہیں اور اسی طرح وزارت وسطی امور کے جو وزیر ہیں قاری نور الحق صاحب، ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملاقات کی، چیف الیکشن کمیشنر سے، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس میں آپ الیکشن ملتوی کر دیں۔ تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے بڑی آئینی طور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کہ 25ویں امینڈمنٹ میں 25 جولائی تک ہم نے خیبر پختونخوا کے جو 8 اضلاع ہیں فاٹا کے، ان میں ہم نے انتخابات کروانا ہے، یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔
جی،
اس پر جب انہوں نے وہاں سے محسوس ہوا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا اور آئین کی وجہ سے ان کے تمام مطالبات مسترد کر دیے، تب انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے تحت ایک جو 8 اضلاع میں جو ہے وہ 16 سیٹوں سے 24 سیٹیں بڑھانے کا بہانہ بنا کر کوشش کی کسی طریقے سے انتخابات ملتوی۔ انتخاب ملتا پہ حیران ہوں گے کہ ہمارے انتخاب ملتوی کروانے میں یہ جو دو جس کا ذکر کر رہے ہیں جو آج کل وہ جیل میں ہیں، ڈاور صاحب بھی اور علی وزیر بھی، ان کی کوششوں سے ہی 26ویں امینڈمنٹ پیش ہوئی ہے۔ ان کو کہا کہ آپ ہمیں سیٹیں بڑھا دیں، سیٹیں بڑھاتے بغیر الیکشن تو نہیں ہونے تھے، اب بعد میں ایک واقعہ ہو گیا وہ جیل چلے گئے۔ اب حالات میں دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کی درخواست کو مسترد کرے گا آئینی لحاظ سے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 25 جولائی سے پہلے پہلے تمام الیکشن کے مرحلے مکمل کرنے ہیں۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن پاکستان اپنے اسی آئین کے تحت ان کی درخواست کو نامنظور کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جہاں تک انہوں نے صوبائی گورنمنٹ نے کیا ہے تو ایک تو چھوٹی چھوٹی پاکٹ میں ہنگامے ہو رہے ہیں، پورے جو 8 اضلاع ہیں اس میں تو امن و ایمان ہے۔ ایک خاص جگہ ہے جس میں ٹوٹل 5-7 ہزار ووٹر بھی نہیں ہیں، وہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، باقی تو کہیں جگہ گڑبڑ نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جو نیت جو ہے وہ ہماری انتخابی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی ہے۔
اچھا،
بدنیتی کے مبنی ہے، اس لحاظ سے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کے تمام صورتحال کو دیکھے گا
اور اس کے بعد
اپنی بھی جانداری کا مسئلہ ہے۔ یہ خیال ہے کہ اس الیکشن کمیشن پاکستان ان کی درخواست کو مسلط کرے گا.
اچھا ہلال صاحب سے کہتے ہیں, ہلال صاحب بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ قبائلی اضلاع میں برسر حکومت برسر اقتدار حکومت یعنی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی کی وجہ سے صوبائی حکومت ان انتخابات کو مؤخر کرانا چاہتی ہے, آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے اس پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلی بات جو بہت ضروری ہے کہ ٹیکنیکی بنیادوں پر یا ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ الیکشن پوسٹ پون کیے گئے ہیں. نمبر ون, اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے کا پورا سابقہ فاٹا جو ہے بڑا حساس علاقہ ہے. نمبر ٹو, وزیرستان میں ایک آپریشن چل رہا ہے یا جہاں پہ ایک بدمنی سی کی صورتحال ہے, لا اینڈ آرڈر کا سا مسئلہ ہے, وہ بھی ایک کاز بن گیا. دوسری ریزن جو بڑی جو متعلقہ ہے یا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قسم کا انتخابی عملہ جو الیکشن کے معاملات کو اور امور کو چلاتا ہے وہ فاٹا کے الیکشن کے لیے میسر نہیں تھے. کوشش یہ کی گئی کہ فاٹا کے اندر سے ہی وہ لیبر ساری پوری کی جائے, جو نہ ہونے کی وجہ سے یا عدم دستیاب ہونے کی وجہ سے یہ حالات آ گئے کہ سیکیورٹی مخدوش حالات پلس کے انتظامی معاملات اس طریقے سے پورے نہ ہو سکے جو الیکشن کی کمیشن کی بنیادی ذمہ دار ہوتی ہے, تو وہ الیکشن اس حد تک معاملات آگے کے ملتوی کرنا پڑے. ہاں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے, جس میں بےروزگاری بھی ہے, ترقیاتی منصوبے بھی ہیں اور بہت سارے معاشی اور اقتصادی معاملات بھی ہیں جو کہ نہیں آن بورڈ ہو سکے, جس وجہ سے جو ہے ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ ہمارے لوگ نہیں جیت سکیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر التوا کا شکار کرنا تھا تو سیاسی ساری سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیا جاتا, پارلیمنٹ میں اس ایشو کو لے جاتے اور آرام سے حکومت کو وقت مل جانا تھا. اس پہ سیاست کرنے کی بجائے اگر رواداری سے اور ایک اچھے اور سلجھے ہوئے طریقے سے مسئلے کو ایک آئینی اور قانونی تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے اگر اس بات کو پورا کرتے تو حکومت کے لیے بھی اچھا ہوتا, علاقے کے لیے بھی بہتر ہوتا, ایک نئی نوید تھی, ایک ڈیموکریٹک پروسیس ایک انداز سے چلنے لگا تھا کہ وہ رک گیا. تو یہ ایک اچھی نوید تو نہیں ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ انتظامی اور قانونی تقاضے یا اس میں جو ایک بد انتظامی کا عمل تھا یا پھر سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی, یہ بالکل مسئلے تھے. لیکن اس مسئلے میں اگر عوامی نمائندگان کو سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں لے لیتے تو ایک اچھی خوشخبری تھی, ایک خوش آئندہ بات تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ فاٹا کا حساس علاقہ ہے, اس کے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے وہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, پولیٹیکل انتظامیہ بھی ہے, صوبائی حکومت بھی ہے, سینٹرل گورنمنٹ بھی ہے, اور ان سب کو ایک کوآرڈینیشن بنانی چاہیے. جو بھی ڈیسیزن لیں یک دم ایک ڈیسیزن جب لیں گے تو خدشات پیدا ہوں گے اور ان خدشات کے مضمرات جو ہیں بہتر نہیں ہے. اور ابھی پوری قوم دیکھ رہی ہے وزیرستان کے آپریشن کو, تو میں تو گزارش کروں گا اپنے ارباب اختیار و اقتدار سے کہ خدا را اس مسئلے میں جو ہے سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کریں, لوگوں سے بات کریں, عوام سے بات کریں. آپریشن ہر مسئلے کا حل نہیں ہے, پاکستان آپریشن کے متحمل نہیں ہو سکتا, ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, ان کے مسائل حل کرنے ہیں. تب کچھ مسائل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, تو بات چیت سے بہت سارے دروازے اور راہیں کھل جاتی ہیں جس سے معاملہ جو ہے سنجیدہ ہونے کی بجائے ایک اچھے اور آسان طریقے سے حل ہو سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ہلال صاحب, آپ نے آج بہت وقت ہمیں دیا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. قنور صاحب آپ مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجئے کہ آپ کے خیال میں اگر الیکشن کمیشن اس علاقے یا اضلاع میں انتخابات مؤخر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے, لیکن آپ جیسا کہ کہتے ہیں کہ عام خیال یہی ہے کہ مسترد کر دی جائے گی یہ درخواست, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات مؤخر کرنے سے مسائل مزید پچیدہ ہو جائیں گے یا صورتحال بہتر ہونے کے بعد انتخابی عمل جو ہے وہ زیادہ مؤثر نتائج سامنے لا سکے گا؟
ہلو
جی جی
جی آواز آ رہی ہے؟
جی جی قمر صاحب.
ہاں جی میرا پوائنٹ آپ نے میرا پوائنٹ سننا ہے؟
ہاں جی
میرا پوائنٹ یہی ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کی درخواست مسترد ہونے کے بعد باقاعدہ کمیشن کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو جنہوں نے انتخابات میں وہ کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں
جی.
ان کو بھی نوٹس جاری کیا کرے گا اور سب کی مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ ہے. لیکن میرا بعد نظر میں خیال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو اپنے آئینی طور پر جو ہے 25 جولائی سے پہلے پہلے سارا عمل کرنے کا پابند ہے, وہ ان کی درخواست کو جو ہے
مسترد کر دی جائے,
قبول نہیں تصور کیا جائے گا. اور اس لحاظ سے یہ صوبائی حکومت کا موقف انتہائی کمزور ہے اور باقی ہمارے تمام اجلاع میں ہم وہ ایمان ہے. چند ایک پاکٹ پہ گڑبڑ ہے, وہ ہماری افواج پاکستان میں موجود ہے, وہ کنٹرول کر لے گی. اس لیے ان حالات کو دیکھتے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن وقت ہو جائیں گے.
پر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اب ہم پروگرام کی بالکل آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور جس میں ہم بات کریں گے امریکہ کی, ایران کی, یورپ کی, ترکی کی اور امریکہ کی, ان ساری معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ظفر بخاری صاحب اور یہاں امریکہ سے, اور عارف لودھی صاحب پاکستان سے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی دنیا, اور جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی کچھ معاملات کی, اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ظفر بخاری صاحب موجود ہیں. ابھی پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے عارف لودھی صاحب. السلام علیکم ظفر صاحب. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, آج پھر ویکینڈ کے اوپر وقت نکالنے کا, اور خاص طور پر بہت صبح صبح آپ کو ہم نے بالکل زحمت بھی دی. تو پروگرام میں ہم آغاز کرتے ہیں. ایران نے یورپی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اقتصادی روابط کو معمول پر لے آئیں, بصورت دیگر نتائج کے لیے تیار رہیں. اور ایران پر حال ہی میں عائد ہونے والی امریکی تعزیرات کے بعد متعدد یورپی ملکوں نے ایران سے اقتصادی روابط کو محدود کیا تھا. بخاری صاحب, ایران نے جو یہ دیگر نتائج کا انتباہ کیا ہے, اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ یہ دیگر نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں, دیگر نتائج یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس آئل جو ہے اس کے دو بڑے بائرز ہیں اس ایریا میں, ایک انڈیا اور ایک چائنا. انڈیا نے نو ڈاؤٹ کے تھوڑا سا بیک آف کیا تھا امریکن پریشر میں آ کے, لیکن جب اس کے ریزلٹس آئیں گے ان دا لانگ رن, ان دا نیکسٹ ون ایئر, تو الٹیمیٹلی انڈین اکانومی کو بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ محسوس ہوگا. تو اس میں ایران کے پاس جو ایک سمجھیں کہ ایک سب سے بڑا جو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے پاس نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے, اس کے اندر وہ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایران کی جو آئل کی ایکسپورٹ تھیں, جس میں کہ یو ایس گورنمنٹ نے ویور دیا ہوا تھا, اور اب وہ ویور انہوں نے 5 ملکوں کے خلاف جو تھا وہ انہوں نے ختم کیا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایران یہ فیل کرتا ہے کہ اگر امریکہ نے یا یورپ نے یہ پابندیاں لگا دیں تو ان کی اپنی جو لوکل اکانومی ہے وہ کافی افیکٹڈ ہوگی. اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ نوٹ کیا ہوا کہ آئل کی پرائسز جو ہیں ورلڈ وائڈ ان میں تھوڑا سا اس میں جو ہے انکریز آیا ہے, اور خاص طور پہ ایسے کنٹریز جیسے پاکستان ہے, انڈیا ہے یا ایون چائنا ہے, تو ان ملکوں میں جہاں پر بھی آئل کی پرائسز کے اوپر نیچے ہوتا ہے تو ان کی اپنی اکانومیز جو ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو اس میں یہی ہوا ہے کہ چائنا نے بالکل اس کو ریفیوز کر دیا تھا, کہ چائنا نے امریکن جو سینکشنز اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یا امریکن جو ویور وڈرا کیا چائنا کا اس میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن ہاں ایران کا لیکن انڈیا کا یہ کہ انڈیا نے وقتی طور پر ابھی آ کے اس کا اس سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایران سے آئل نہیں بائے کریں گے. اور اس کو تھوڑا سا یورپینز نے بھی اس چیز کو فالو اپ کیا ہے کہ شاید ایران کے اوپر کوئی پریشر وہ بڑھا سکے. تو یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے جو کہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ, لیکن ایران کو بھی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال کے جو ایونٹس ہیں مڈل ایسٹ کے, اور اس میں خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے ساتھ ہوا ہے ٹرن بائی ٹرن, تو اس کے اندر ایران کا ایک اپنا جو ایک ڈیفینسو میکنزم ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے نئے طریقے سے, خاص طور پہ رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے عراق کی اور سیریا کی اور لیبیا کی وار کے بعد.
اچھا, ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ جوہری معاہدے سے الگ ہو کر وہ یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کر دے گا. یہ ہمارے سارے سننے والے جانتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ امریکہ سمیت ایران کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کیا گیا تھا جس میں ایران نے کچھ شرائط کے اوپر یورینیم کی افزودگی کو ختم کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا, لیکن چونکہ امریکہ اس معاہدے سے الگ ہو گیا اور موجودہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ زور دیا جاتا ہے باقی پاورز کے لیے بھی, سپر پاورز جو ہیں بڑی طاقتیں ہیں, کہ وہ بھی اس معاہدے پر سے الگ ہو جائیں یا اس پر نظر ثانی کریں, یہ سارا اس کا پس منظر ہے. تو اگر لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لودھی صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لودھی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے کوئی امکانات آپ دیکھتے ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یورینیم کی دوبارہ افزودگی سے صورتحال کیا ہوگی, نتائج کیا ہوں گے؟
جی, بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا,
بہت شکریہ.
جے سی پی او اے, جی بہت شکریہ. جے سی پی او اے میں سے جب امریکہ باہر نکلا تو ساری دنیا نے اس چیز کا برا منایا تھا, لیکن ایران کے جو رائیولس ہیں اس کے ارد گرد والے ممالک, عرب پیننسولا والے, انہوں نے اس چیز کو ویلکم کیا تھا. تو ساری دنیا کا تو اس میں اتنا اسٹیک نہیں تھا جتنا کہ عربس ہیں, اس سے ایران کے ایٹمی پروگرام سے عربس کو بہت زیادہ وہ تھی
تشویش,
خطرہ تھا
جی.
وہ محسوس کرتے, تشویش تھی جی. تو اب جب عربس کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ٹھیک نکلا ہے, تو امریکہ کے پاس خاصی پاور ہے اخلاقی کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھا سکے. یورپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ یورپ تو ایران کے ایٹمی ریڈار پر نہیں تھا. ایران کے ایٹمی ریڈار پر تو ارد گرد کے ممالک تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران جے سی پی او سے نکل جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کے ممالک اور جو امریکی بلٹ اپ ہوا ہے فوجی ایران کے سمندروں کے اندر, وہ اجازت نہیں دے گا ایران کو کہ وہ کوئی یورینیم کی افزودگی میں مزید آگے بڑھ سکے ایک انچ بھی.
اچھا بخاری صاحب, ایران کے وزیر تیل نے ہفتے کے روز ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ایران کا پٹرول برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوپیک کے کچھ ارکان نے تنظیم کو سیاسی فورم بنا رکھا ہے اور وہ تنظیم کے دو بانیوں ایران اور وینزویلا سے محاذ آرائی میں ملوث ہیں. بخاری صاحب, یہ ایک بڑی پرانی روایت ہے کہ عالمی منڈی اور دنیا میں تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی ہے. اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا رہا ہے, اور جب بھی اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات جو اس ملک ہے جس کے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے عوام کے لیے کس حد تک پریشان کن ثابت ہوتے ہیں؟
دیکھیں, یہ ہے کہ آئل جو ہے, نو ڈاؤٹ کہ انرجی, اس کی ڈیپینڈنس جو ہے بہت سارے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں دنیا کے, ان کے اوپر اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لاجسٹکس ہیں یا جو ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی ضروریات کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی موومنٹس, وہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر. اب اس ٹرانسپورٹیشن میں جو یورپین اور جو امریکن, جیسے اگر ہم کنٹریز کی مثال لیتے ہیں یورپ اور امریکہ کی, تو انہوں نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے اپنے ہاں انڈسٹریلائزیشن کو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. ان کے ہاں انڈسٹریلائزیشن میں تقریباً انہوں نے ایوری 30 ٹو 50 مائلس اس قسم کے انہوں نے انڈسٹریل وہ بنا دیے کہ جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی جو گڈس ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر اب وہ جو کاسٹ کا پہلے ایلیمنٹ تھا وہ اب نہیں آتا ہے, جس میں کہ مینلی اس میں فوڈ پروسیسنگ آتی ہے, روزمرہ کھانے پینے کی چیزیں. تھرڈ ورلڈ کے ساتھ جو ایک سب سے بڑی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ اور کوئی بھی پلاننگ نہیں ہو سکی. تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آئل کی $10 پر بیرل بھی اگر پرائز بڑھتی ہے یا $20 بھی, تو اس کا بہت سویر امپیکٹ ہوتا ہے ان کی لوکل اکانومیز کے اوپر. اب اس کے اوپر ایون آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کی اگر ہم ایگزامپل لیں, تو چائنا نے کسی حد تک اس کو, انہوں نے پچھلے سمجھیں کہ 40 سال میں انہوں نے اس کو بڑا ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹلی انہوں نے اس کو ہینڈل کر کے, اور انہوں نے یورپ کا یہ ماڈل بہت سائلنٹلی اور امریکہ کا انہوں نے فالو اپ کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہ بہت سارے ملک ابھی بھی افریقہ میں اور خاص طور پہ ایشیا میں وہ ایسے ہیں کہ جہاں پر کہ انہوں نے اس کا امپیکٹ نہیں فیل کیا. اب جہاں تک تعلق ہے مڈل ایسٹ کا, تو مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس تو تیل آلریڈی بہت زیادہ اویلیبل ہے, لیکن وہ ابھی بھی مینوفیکچرنگ مارکیٹ نہیں بن سکے بلکہ وہ کنزیومر مارکیٹ ہی رہے ہیں. اب آ کے سعودی عرب میں یہ چیز انہوں نے ریئلائز کرنی شروع کر دی ہے کہ کل کو اگر آئل جو ہے اس کی اگر ڈیمانڈس کم ہوتی چلی جاتی ہیں خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں, تو الٹیمیٹلی کیونکہ امریکہ کے اپنے جو آئل ریزروز ہیں
جی
وہ اس کے لیے خود سفیشینٹ ہیں, تو الٹیمیٹلی ان کی پھر پولیٹیکل وہ پاور نہیں رہے گی, خاص طور پہ اگلے 20 سال کے بعد وہ چیز نہیں رہے گی. تو آہستہ آہستہ پھر یہ لوگ بھی اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو الٹیمیٹ تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے پاس ایک جو بہت بڑا ایچ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے 5 ملک ایسے تھے جس میں کہ 2 میجر بائرز چائنا اور انڈیا ایسے تھے کہ جن کو کہ یو ایس گورنمنٹ نے ایک طریقے سے یہ الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ ایران سے آئل امپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ آئل کی امپورٹ جو تھی وہ ایسی تھی جس کی وجہ سے ایران کے پاس جو تھا وہ $20 بلین کا سرپلس تھا, اور اس $20 بلین کے سرپلس کو ڈیفائی کرنے کے لیے اس کے اندر جو ڈیفرنسز آئے ایران کے, اور انہوں ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس میں جو سب سے لیڈنگ رول ہے انفارچونیٹلی وہ ہے سعودی عرب کا, کہ اس کے اندر جو ایک اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی اس پہ ایک بیان دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کی یا ایران کی ڈائریکٹ وار ہو یا اسرائیل کی یا ایران کی ڈائریکٹ کسی قسم کی بھی کوئی کنفرنٹریشن ہو. وہاں پر ان تمام کنٹریز کی یہ اسٹریٹجی یہاں پہ کام کر رہی ہے کسی بھی طریقہ سے یہ سعودی عرب کو اور ایران کو جو ہے یہ آپس میں لڑوا دیا جائے اس طریقے سے. تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے انفارچونیٹلی مسلم بلاک میں جو ایگزسٹ کی ہے پچھلے بہت سے سالوں سے, اور ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے جو یہ ورلڈ کے آپ یہ سمجھیں کہ جتنے
کام ہو رہا ہے
وار پلانرز ہیں ان کے اوپر یہ وہ کام ہو رہا ہے. پاکستان کی سچویشن اس پہ بڑی ڈیلیکیٹ ہو جاتی ہے. ایک تو پاکستان کی سچویشن یہ کہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے نمبر ایک, اور دوسری جو ایک اور بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایران کے بعد پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر کے سب سے زیادہ شیعہ پاپولیشن ہے پاکستان کی آفٹر ایران. تو الٹیمیٹلی اب وہ جو شیعہ پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ اتنے محب وطن پاکستانی ہیں, اور وہ بالکل ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے کہ عام کوئی بھی سنی پاکستانی وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو ایشو ہے شیعہ سنی کا اس وقت اس کو اتنا اسٹرانگلی
اس کو ہوا مل سکتی ہے
بالکل. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو آئل کی جو یہ ڈپلومیسی ہے یا آئل کی جو پرائس
ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بات ہے.
اب اس میں ایک میں 30 سیکنڈ کا ایک اور کمنٹ دوں گا کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سعودی عرب نے پاکستان کو جو آفر کی ہے کہ فار دا نیکسٹ 3 ایئرز وہ ان کو $3 بلین تک کا پر ایئر جو ہے آئل وہ
دے گا بغیر فوری ادائیگی
کے, تو اس کے پیچھے یہ موٹیو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی کنفرنٹریشن میں وہ پاکستان کو یوز کرنا چاہیں گے اس کے بعد.
اچھا سر, ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں ہونے والے سمجھوتے سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور تعزیرات بھی لگا دی گئیں اس کے بعد. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمجھوتے میں کافی نقائص ہیں. لودھی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایران کے ساتھ جو بڑی طاقتوں کا یہ جوہری سمجھوتا ہے جس میں امریکہ کے علاوہ ابھی تک کوئی اور بڑی طاقت الگ نہیں ہوئی بلکہ جرمنی بڑے وسوخ کے ساتھ اور برطانیہ کی طرف سے بھی بڑا وہ ساتھ دیا جاتا ہے, اس کا کوئی تبدیلی کا امکان آپ دیکھتے ہیں کہ جوہری سمجھوتا کا جو خطوط تھے یا جو لایا عمل تھا جو شرائط تھیں اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی لائی جا سکے؟
جوہری سمجھوتا دیکھیے جن ممالک کو خطرہ تھا ایران سے ان ممالک کو اس جوہری سمجھوتے کے اندر شامل نہیں کیا گیا. یہ جو طاقتیں تھیں موسٹلی ویسٹرن پاورز جو تھیں یہ اس میں شامل تھیں, ان کو ڈائریکٹ تھریٹ ایران سے کوئی نہیں ہے. ایران کو تھریٹ ہے جو بتاتے ہیں ممالک وہ پرسیو کرتے ہیں وہ ایران کے ساتھ والے ممالک ہیں. اگر اس سمجھوتے کے اندر ان ممالک کا اسٹیٹ بھی رکھا جاتا تو یہ سمجھوتا کامیاب ہوتا. اس کے اندر ہی بیج بو دیے گئے تھے اس سمجھوتے کو ختم کرنے کے. یہ ایک غیر معیاری سمجھوتا تھا جس کے اندر جن کو تکلیف تھی ان کا تو موقف اس کے اندر رکھا ہی نہیں گیا. یہ صرف میرے خیال میں بارک اوباما صاحب نے لابنگ کی تھی اس وقت الیکشن کو ذہن میں رکھ کر کہ وہ ایک کوئی بڑا چیز دیکھ لے آئیں گے ادھر سے اور وہاں پر وہ سیل کر لیں گے, لیکن وہ نہ ہو سکا بدقسمتی سے. یہ معاہدہ شروع ہی سے اگر اس کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے یہ معاہدہ غیر معیاری معاہدہ ہے.
تو اس میں جو متاثر
ضرور نکلے گا کیونکہ امریکہ تو نکلتا ہے.
اچھا ظفر صاحب, یہ ہم ترکی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ روس کے فضائی دفاع کے نظام کے حصول کے سمجھوتے کے نتیجے میں سامنے جو تعطل آیا ہے, امریکہ نے ترکی کے خلاف بڑا کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ نیٹو اتحادیوں کو F-35 لڑاکا جیٹ طیاروں سے دور رکھنے کے لیے ترک پائلٹوں کو اس جدید طیارے کی نئی تربیت کی فراہمی روکی ہے, اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ترکی کی جانب سے روسی S-400 فضائی دفاع کے نظام کا حصول لاکھیڈ مارٹن کارپوریشن کے F-35 جو سٹیلت فائٹرز کے لیے خطرے کا باعث ہے, جسے ترکی پہلے خریدنا چاہتا تھا. امریکہ کہتا ہے کہ ترکی دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. اس اقدام کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں ترکی اور امریکہ کے درمیان کس نوعیت کی محاذ رائے کا خدشہ ہے, جبکہ شام کے معاملے پر پہلے اختلافات موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کی نوعیت سیاسی طور کی ہے. یہاں پر کچھ تجارتی معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہاں پر ایک چیز تو ہے کہ اس میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں انہوں نے اس کو بالکل ایز اے بزنس مین کے طور پہ انہوں نے لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ہمارے ساتھ اگر کانٹریکٹ ہونے جا رہا تھا یا ہے, اور وہ اور یہ لوگ سپلائی کرتے بھی رہے ہیں ان کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب چونکہ وہاں پہ ایک نئی پاور ابھری ہے اور خاص طور پہ رشیا نے اب اپنا جتنا ڈیفینس مٹیریل ہے وہ انہوں نے کافی حد تک انہوں نے سیل کرنا شروع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چائنا نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ٹرکی کے لیے, ٹرکی کی سچویشن کم از کم ایک لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ ٹرکی کی وہ سچویشن نہیں ہے جو کہ کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری کی ہوتی ہے, بلکہ میں تو کہوں گا ترکی اور ایران دونوں کی سچویشن وہ نہیں ہے, کیونکہ دونوں کنٹریز نے جو ایک بہت اچھا کام کیا ہے پچھلے تقریباً سمجھیں 25 سال میں, وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر اور سروس, ان تینوں اکانومیز کو انہوں نے اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے کہ اس کے اندر ڈیپینڈنس جو ہے فارن ڈیپینڈنس وہ تقریباً ان کے یہاں ختم ہو چکی ہے.
جی
آج آپ یہ دیکھیے کہ اس میں, اور میں اس میں پاکستان کو بھی بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے بھی ایک بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے ڈیفینس میں انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے جو ٹینک اور یہ F-17 Thunder جیٹ بنانے شروع کیے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. تو ٹرکی کو اس چیز نے ایک بڑا بوسٹ دے دیا, ایک بڑا کانفیڈینس دے دیا کہ ایون اف یورپین کنٹریز نے ٹرکی کو اگر نہیں بھی شامل کیا اپنے ہاں, تو اس سے کم از کم ٹرکش اکانومی پہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ٹرکی کا بھی آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی اور ایران کا اگر ہم پر کیپیٹا جی ڈی پی دیکھیں تو آلموسٹ وہ کلوز ہے, $20,000 پر ایئر پر پرسن اور $27,000 ٹرکی کا ہے. تو یہ ایسے اکنامک فیکٹرز ہیں, اسٹرانگ اکنامک فیکٹرز, کہ جس کی بیس کے اوپر امریکہ کے لیے بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا کہ ٹرکی کو کسی بھی طریقے سے ملٹریلی یا ادر وائز انفلوئنس کرنا, کیونکہ اکنامک سینکشنز ایران پہ لگنے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایران پر اتنی اسٹرانگ اپنا سینکشنز لگی کہ دنیا کا تقریباً ان کا ہر چیز کا فائنینشیل مارکیٹ تک بلاکڈ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پچھلے تقریباً 25-30 سال میں جو انہوں نے اپنے ہاں جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں, جو اپنے لوگوں کو انہوں نے چیزیں فراہم کرنی ہوتی ہیں کھانے پینے سے لے کے گیس, ہیٹ, الیکٹریسٹی, ٹرانسپورٹیشن, اس میں وہ تقریباً سیلف سفیشینٹ ہے, اور یہی حال ترکی کا بھی ہے. تو یہ دونوں, تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ اس میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تھریٹ تو ہے, اور ایسی چیزیں اب یہاں پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, اور وہ ہر طرف ہو رہی ہیں. مثلاً جیسے انہوں نے
جی بخاری صاحب, ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے, جلدی سے میں ایک منٹ میں ذرا اس کے سیاسی مضمرات کے بارے میں پوچھ لوں لودھی صاحب سے, کیونکہ کہا جا رہا ہے, ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ترکی کو F-35 پروگرام سے الگ کر دیا جاتا ہے تو دونوں اتحادیوں کے تعلقات میں یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا بگاڑ ہوگا. سیاسی مضمرات کیا ہوں گے لودھی صاحب, آخری منٹ؟
سیاسی مضمرات اس کے ترکی کو کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ ترکی کے ارد گرد کوئی اس کو تھریٹس اتنے نہیں ہیں جتنا بڑا وہ اسلحے کا پروگرام اپنے اوپر لاد رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رشیا سے اسلحہ, ویسے بھی یہ جو اسلحہ مارکیٹ ہے دنیا کی اب ڈائیورسیفائی ہونے جا رہی ہے, چائنا آ رہا ہے, رشیا آ رہا ہے, ویسٹ کو اپنے اسلحے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی, جیسے رافائل کا قصہ ہوا ہندوستان کے اندر. اب یہ ویسٹ کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا اپنا اسلحہ مارکیٹ کرنا. اب کنٹینڈرز کا نام,
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے ظفر بخاری صاحب یہاں امریکہ سے اور عارف لودھی صاحب پاکستان سے. اور اس خبر کے ساتھ کہ سوڈان میں اپوزیشن نے فوجی اقتدار اور گزشتہ ہفتے فوج کے صدر دفتر کے باہر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مظاہرین کی ہلاکتوں پر سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے آسٹریلیا کو 352 رنز کا ایک بڑا ٹارگٹ دیا ورلڈ کپ سے. ایک چھوٹی سی خبر آپ کے لیے, جس کے ساتھ ہی بہجت آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے سے آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں یاسمین جمیل اور انجینئر آیدین اٹکو. ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ اب شہناز عزیز آپ کے لیے پیش کریں گی, تو مجھے اجازت دیجیے, آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آپ کی دنیا کے دوسرے شو کے ساتھ. اور بہجت جیلانی اس سے تھوڑی دیر پہلے بہت سے موضوعات پر گفتگو کر چکی ہیں, تو ان میں سے ہم مختصراً ان کو